منگل یکم ستمبر کے سربین کے ساتھ شفیع نقیجہ مئی کا صلح. اسپاٹ فکسنگ کے سزا یافتہ پاکستانی کھلاڑیوں پر عائد پابندی ختم. بعض کہتے ہیں قومی ٹیم میں لو، بعض کہتے ہیں ہرگز نہیں. تجزیہ کار نے ان کی بابت کہا،
ان لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو جائے. کوئی آدمی پاکستان کی تو سوچ ہی نہیں رہا نا کہ پاکستان کا امیج باہر کیا ہو رہا ہے، چاہے وہ دہشت گردی کا ہو، چاہے میچ فکسنگ کا ہو.
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے. پاکستانی کرکٹرز محمد آصف، محمد عامر اور سلمان بٹ اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل میں ملوث ہونے پر آئی سی سی کی جانب سے لگائی گئی 5 برس کی پابندی پوری ہو جانے کے بعد کرکٹ میں واپسی کے لیے تیار ہیں، مگر پاکستان کرکٹ بورڈ کہتا ہے کہ ان تینوں کھلاڑیوں کی فی الوقت تو ٹیم میں کوئی جگہ نہیں. پی سی بی کے چیف سلیکٹر ہارون رشید نے بی بی سی کو بتایا،
I don't think so کہ اس وقت تینوں کی جگہ ٹیم میں بنتی، اس لیے کہ پاکستان ان کی غیر موجودگی میں جو 5 سالوں میں پاکستان کے پاس جو پرابلمز آئیں، مصباح الحق نے جس طریقے سے پاکستان کی ٹیم کو لے کر چلا، تو آئی تھنک جنہوں نے جب ایک مشکل وقت میں پاکستان کی ٹیم کو نکال کر یہاں تک لے کر آئے، اگر وہ تھریٹن فیل کرنے لگیں تو آئی تھنک میں سمجھتا ہوں ایز اے چیف سلیکٹر یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی.
ہنگری کے دارالحکومت بوڈاپیسٹ میں پولیس نے سینکڑوں غیر قانونی تارکین وطن کو ٹرین کے ذریعے پڑوسی ملک آسٹریا اور جرمنی جانے سے روک دیا ہے. دوسری طرف آج سینکڑوں غیر قانونی تارکین وطن آسٹریا اور جرمنی پہنچے ہیں. معصومہ ملک،
ہنگری کی پولیس نے ٹرین اسٹیشن کو کچھ دیر کے لیے بند کر دیا اور بعد میں دوسرے مسافروں کے لیے اسے کھول دیا گیا. اس سے قبل پریشان حال تارکین وطن ٹرین اسٹیشن کے قریب پولیس لائنز کے سامنے جمع ہو گئے اور جرمنی اور آزادی کے نعرے لگاتے رہے. ادھر آسٹریا کی پولیس نے کہا ہے کہ کل 3500 سے زیادہ غیر قانونی تارکین وطن ٹرین کے ذریعے ویانا پہنچے تھے. دوسری طرف سینکڑوں تارکین وطن آسٹریا کے راستے ٹرینوں کے ذریعے سفر کرتے ہوئے جرمنی کے شہر میونخ پہنچے ہیں.
اسی دوران جرمن چانسلر آنگیلا میرکل نے یورپی یونین کے ممالک تارکین وطن کی منصفانہ تقسیم پہ زور دیا ہے. صرف جولائی میں 1 لاکھ تارکین وطن یورپی یونین کے ممالک پہنچے ہیں. پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی کی تحصیل جمرود میں حکام کہتے ہیں کہ اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ کے دفتر کے باہر ایک خودکش بم حملے میں آج کم سے کم 4 افراد ہلاک اور 50 سے زیادہ زخمی ہو گئے. طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. پشاور سے رفت اللہ اورگزئی.
پولیٹیکل انتظامیہ خیبر ایجنسی کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ ایک مبینہ خودکش حملہور اے پی اے جمرود کے دفتر کی جانب بڑھ رہا تھا کہ گیٹ پر موجود خسادار فورس کے ایک اہلکار نے اسے روکنے کی کوشش کی. اہلکار کے مطابق دھماکے کے مقام کے قریب ایک دیسی ساخت کا بم بھی نصب کیا گیا تھا جسے فورسز نے بعد میں ناکارہ بنا دیا.
افغانستان کی ایک عدالت نے خاتون اور ایک مرد کو غیر ازدواجی جنسی تعلقات کے الزام میں 100 کوڑوں کی سزا دی ہے. طاہر عمران،
دونوں ملزمان غیر شادی شدہ ہیں اور 20 کے پیٹے میں ہیں. اس طرح کی سزائیں افغانستان کے قوانین کے خلاف ہیں. ملک کے وسطی صوبے غور میں ایک سرکاری اہلکار نے کہا ہے کہ دونوں کو غیر ازدواجی تعلقات رکھنے کے اعتراف کے بعد کوڑے لگائے گئے. افغان قانون غیر ازدواجی جنسی تعلقات کے لیے 6 ماہ قید کی سزا تجویز کرتا ہے، مگر سرکاری حکام کی جانب سے ایسی سزائیں شاذ و نادر ہی دی جاتی ہیں.
بنگلہ دیشی پولیس نے روشن خیال بلاگر یا لکھاری واشق الرحمان کے قتل کے جرم میں 5 افراد پر مقدمہ درج کیا ہے. بنگلہ دیش میں اسی نوعیت کے حالیہ مہینوں میں 4 قتل ہوئے، جن میں یہ پہلا مقدمہ ہے کہ جس میں ملزمان نامزد ہوئے ہیں. نیپال کے نئے آئین کے مسودے کے خلاف ملک کے جنوبی علاقوں کے لوگوں کے احتجاج میں 5 مزید لوگ ہلاک ہو گئے ہیں. یہ افراد پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے. ان کا تعلق مدھیسی نسلی گروہ سے ہے جو بھارت کی سرحد کے قریب آباد ہے. ان کا شکوہ ہے کہ نیپال کی حکومت نے انہیں کبھی پوری طرح سے تسلیم نہیں کیا. پاپائے روم فرانسس آج تمام پادریوں کو اسقاط حمل کرانے والی عورتوں کو معاف کرنے کا اختیار دینے جا رہے ہیں، جسے کیتھلک چرچ میں ایک بڑی تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. ظفر سید،
ویٹیکن نے ایک خط شائع کیا ہے جس میں پوپ فرانسس نے اسقاط حمل کرانے والی عورتوں کو درپیش اخلاقی المیہ کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ایسی کئی عورتوں سے ملے ہیں جو اپنے دلوں میں اس اذیتناک فیصلے کی تکلیف چھپا کے رکھتی ہیں اور توبہ کرنا چاہتی ہیں. اب تک کیتھولک عقیدے میں اسقاط حمل گناہ کبیرہ تصور کیا جاتا رہا ہے.
چین نے ملک کے مشرقی شہر شینیانگ سے شمالی کوریا کی سرحد تک ایک تیز رفتار ریلوے لائن کا افتتاح کیا ہے. اس ریلوے لائن کو مکمل کرنے میں 5 برس لگے اور اس کے نتیجے میں 3.5 گھنٹے کا سفر محض 1 گھنٹے کا ہو گیا ہے. چین کو امید ہے کہ نئی ریلوے لائن سے علاقے میں معاشی سرگرمی بڑھے گی. اور نیدرلینڈز کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ اگلے 5 برسوں کے دوران پورے ملک میں گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں 25% تک کمی لانے کے عدالتی حکم کے خلاف اپیل کرے گی۔ یہ عدالتی فیصلہ جون میں آیا تھا، جسے موسمیاتی تبدیلی کے ماہرین نے بہت سراہا تھا، تاریخی فیصلہ قرار دیا تھا۔ ڈچ وزیر نے کہا ہے کہ پارلیمان اس بات پہ غور کر رہی ہے کہ جج حضرات کو ملک کے مستقبل کی پالیسیوں پر کتنا کنٹرول مل سکتا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ چھوٹتے ہی بلا تکلف سیربین کا بڑا موضوع۔ پاکستان کے 3 کرکٹرز پر اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل میں ملوث ہونے پر عائد پابندی آئی سی سی کی جانب سے 5 سال بعد آج ختم ہوئی۔ مطلب یہ کہ کل سے محمد آصف، محمد عامر اور سلمان بٹ قومی اور بین الاقوامی کرکٹ میں شامل ہونے کے لیے آزاد ہیں، مگر عوام اور کرکٹ کے حلقوں میں یہ بحث زبان زد خاص و عام ہے کہ ان تینوں، خصوصاً محمد عامر کو اپنی غلطی کا اعتراف کر لینے اور سزا بھگتنے کے بعد واپس آنا بھی چاہیے یا نہیں۔ ہماری ساتھی نقبت ملک نے اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ سماعت فرمائیے ان کی رپورٹ جو ایک صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے۔
18 سال کی عمر میں اپنے کریئر کے عروج کو اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل کی نظر کرنے کے بعد اب محمد عامر کرکٹ میں واپسی کو ایک چیلنج کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔
پروفیشنل کا کام یہی ہے کہ ہر چیز کو چیلنج لے کے چلے۔ دیکھیں، اس کی لائف میں ایک میں نہیں، ہر پروفیشنل کے، ہر سٹار کے، ہر سپورٹس مین کی لائف میں اچھا ٹائم بھی آتا ہے، برا ٹائم بھی آتا ہے، لیکن اس کا کام یہ ہے کہ اس ہر چیز کو چیلنج لے کے اور پازیٹیو وے میں لے کے چلے۔ کیونکہ اگر آپ پازیٹیو وے میں نہیں لے سکتے، پھر آپ کی جو بنی چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی بگڑ جاتی ہیں۔
محمد آصف، سلمان بٹ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ یہ واضح کر چکا ہے کہ اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل میں ملوث تینوں کھلاڑیوں نے پاکستان کے لیے بدنامی سمیٹی ہے، اور عوام کا اعتماد جیتے بنا یہ تینوں ملک کے لیے کوئی فتح حاصل کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کرکٹ بورڈ نے ان تینوں کے لیے ایک ری انٹیگریشن پروگرام شروع کیا ہے۔ پی سی بی کے چیف سلیکٹر ہارون رشید کہتے ہیں کہ ان کھلاڑیوں کو عوام کو یہ باور کرانا ہوگا کہ وہ پچھتا رہے ہیں۔
یہ ان کو ہر وقت بتانا ہوگا کہ جی ہمیں افسوس ہے، جو بھی ہم نے کیا ملک کے لیے برا نام آیا، ہم اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا، اور ہم اگر واپس آئیں گے تو صرف اور صرف ملک کی جو بہتری اور ہماری کرکٹ ٹیم کی جو بہتری ہے اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے۔ نمبر 2، ان کا جو ایکسپیرینس یہ ساری چیزوں کو کرنے کے بعد، آبویسلی 5 سال باہر رہنا کسی پروفیشنل کرکٹر کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، تو ان کو پتا ہوگا کہ ان 5 سالوں میں انہوں نے کیا کھویا۔ تو وہ جو ایکسپیرینس ہے، ان کو کہا گیا ہے کہ تمام ریجنل سیٹ اپ جتنے بھی جہاں جہاں ہمارے کرکٹ ینگ پلیئرز ہیں، ان کو جا کے لیکچرز دیں اپنے اس ایکسپیرینس کا جو انہوں نے کیا۔
رائے عامہ، ماہرین اور کرکٹ بورڈ کی نظر میں اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل میں ملوث محمد آصف اور سلمان بٹ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے اور لوگوں کا اعتماد جیتنے میں ناکام ہیں۔ تاہم محمد عامر کا کیس مختلف ہے، کیونکہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر چکے ہیں۔ پاکستانی عوام کی رائے میں یہ کافی ہے۔
یہ بات ہے کہ ہر ایک سے مسٹیک ہوتی ہے، تو اس نے معافی تو مانگ لی ہے، تو اب اس کو آنا چاہیے، اور وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے۔
دیکھیں، ایک جرم کی سزا ایک دفعہ ملتی ہے، ان کو تو 3 جگہ سے ملی ہے۔ ان کو آئی سی سی نے بھی سزا دے دی، ان کو لندن نے بھی سزا دے دی، یو کے والوں نے، ان کو پی سی بی نے سزا دے دی۔
میرے خیال سے عامر از بیٹر دین فار سلمان بٹ محمد آصف۔
ایز اے ہیومن بینگ، اگر کوئی بھی شخص مسٹیک کرتا تو اس کو پورا موقع ملنا چاہیے، اگر وہ اس مسٹیک کو دور کر کے واپس آ رہا ہے۔
ایک پلیئر کے لحاظ سے سوچا جائے تو بڑے بڑے پلیئروں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں، اور معاف کرنے کا اختیار سب کو ہے۔
میں تو اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں کہ کوئی بھی جس نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے اس کو تو دوبارہ نیشنل کلر پہننے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ لا بائی لا،
عوامی رائے ایک طرف، دوسری جانب کرکٹ کے حلقوں سے وابستہ کچھ افراد ان تینوں کی کرکٹ ٹیم میں واپسی کے موضوع پر شاکی ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور وکٹ کیپر راشد لطیف کہتے ہیں کہ ان تینوں افراد کے لیے واپسی اتنی آسان نہیں جتنی کہ سمجھی جا رہی ہے۔
اتنا آسان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آ بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ مشکلات ہے کہ ڈریسنگ روم کا، جیسا آپ ذکر کر رہے ہیں، लड़के चाहे ना चाहे, लेकिन एक फील तो आ जाएगा कि यहाँ पे वो प्लेयर हमारी टीम में शामिल है जिसने अपनी कंट्री के लिए अपने खुद अपने जमीर को उसने बेचा हो।
स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में मुलविस मोहम्मद आसिफ, सलमान बट और मोहम्मद आमिर, माहिरीन के मुताबिक तकनीकी एतबार से पाबंदी के खात्मे के बाद क्रिकेट में वापस आने के हकदार हैं। मगर सवाल यहाँ ये है कि क्या पाकिस्तान की मौजूदा क्रिकेट टीम में उनके लिए कोई जगह है या नहीं।
शाम को क्या है?
सिलेक्शन कमेटी की नजर में तो इन तीनों खिलाड़ियों की टीम में फिलहाल कोई जगह नहीं, मगर मोहम्मद आमिर के मुताबिक उनकी सोच में खासी तब्दीली आ चुकी है और वो ये बात जान गए हैं कि अगर उनके चाहने वाले मौजूद हैं तो ऐसे लोग भी हैं जो शायद उन्हें कभी पसंद ना करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब इन तीनों खिलाड़ियों के मुस्तकबिल के बारे में एक अहम फैसला करना है। क्या इन तीनों की सजा 5 साल की पाबंदी के बाद वाकई खत्म हो गई है या सारी जिंदगी उन्हें क्रिकेटर नहीं बल्कि मुजरिम ही समझा जाएगा। नुखबत मलिक, बीबीसी लाहौर।
नुखबत मलिक की इस रिपोर्ट के बाद शेक्सपियर के ड्रामे हैमलेट का वो मुकालमा याद आ रहा है कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। यही सवाल मैंने बीबीसी उर्दू सर्विस के सीनियर रिपोर्टर अब्दुल रशीद शकूर से किया, पूछा तीनों क्रिकेटर्स पर आयद पाबंदी खत्म तो क्या इन तीनों को फौरी तौर पर वापस भी बुलाने के लिए दावतनामा आ रहा है?
जी नहीं। इसकी वजह यह है कि मोहम्मद आमिर तो पहले ही डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन सलमान बट और मोहम्मद आमिर के बारे में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक तरीक़ेकार वजह किया है। उनकी बहाली का एक सिलसिला है कि उसमें उनको लेक्चर्स देने हैं, मुख्तलिफ फलाही मराकज और स्कूलों में जाना है, उनको बताना है यंगस्टर्स को कि इन्होंने जो कुछ किया वो बहुत बड़ी गलती थी, और उसके बाद फिर वो रीजनल और क्लब की सतह पर क्रिकेट शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो डोमेस्टिक क्रिकेट में आएंगे। तो फौरी तौर पर इनकी तीनों खिलाड़ियों की जो वापसी है वो अभी फिलहाल मुमकिन नहीं है।
तो यहाँ एक और सवाल भी है ना अब्दुल रशीद शकूर, ऐसा क्यों है कि मोहम्मद आमिर तो पहले ही डोमेस्टिक क्रिकेट खेल गए लेकिन ये बकिया दो मजीद इंतजार करें, क्या मंतिक है?
इसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता साल ICC के जो एंटी करप्शन कवानीन हैं उनमें रद्दोबदल हुआ, उसमें कुछ तरमीम की गई और उसमें एक ये शामिल की गई कि जो ICC एंटी करप्शन यूनिट के जो सरबरा हैं उनको इख्तियारात दिए गए कि अगर कोई ऐसा खिलाड़ी जो करप्शन की पादाश में जो है उस पाबंदी का शिकार है तो अगर वो चाहें तो उसको वो वक्त से पहले खेलने की इजाज़त दे सकते हैं, क्लब क्रिकेट खेलने की इजाज़त दे सकते हैं उसको, इस बिना पर कि वो कोई ऐसी मजीद किसी हरकत का मुर्तकिब तो नहीं हुआ, कोई ऐसे उसने खिलाफ वर्जी तो नहीं की, कवायद जवाबित की। तो इस जो तब्दीली हुई थी कवानीन में उसका बराह रास्त जो फायदा हुआ, पहला जो फायदा जिस खिलाड़ी को मिला वो मोहम्मद आमिर थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफी अरसे से इस चीज के लिए कोशा था कि मोहम्मद आमिर की जो पाबंदी की जो मुद्दत है वो खत्म होने से पहले उनको किसी तरह क्रिकेट में वापस लाया जाए, तो ये चीजें बराबर साबित हुई और मोहम्मद आमिर वापस आए। उन्होंने इस साल के अवाइल में डोमेस्टिक क्रिकेट में हिस्सा लिया, ग्रेड टू जो नॉन फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है पाकिस्तान में उसमें वो खेले, उसके बाद एक T20 टूर्नामेंट में खेले और अब यहाँ पे जो पिंडी में एक T20 टूर्नामेंट शुरू हुआ है उसमें वो रावलपिंडी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो आमिर की वापसी हो चुकी है, बाकी ये दो खिलाड़ी हैं, अब वो मरहलावार जिस तरह अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है वो उसके बाद ही फिर वो इस कौमी क्रिकेट के धारे में आएंगे।
तो क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है, चाहना एक अलग बात है लेकिन हो जाना एक दूसरी बात है, क्या ये हो पाएगा?
देखें, बहुत शदीद रद्दअमल है इन खिलाड़ियों के बारे में। मोहम्मद आमिर के सिलसिले में लोगों की हमदर्दियां काफ़ी हैं, लोगों का ये कहना है अक्सरियत का कि चूंकि जब ये वाकया हुआ उस वक्त मोहम्मद आमिर जो है वो कम उम्र थे, 18 साल के थे, उनको मजबूर किया गया, उनको समझ नहीं थी। जो उनके मुखालिफ हैं जो क्रिकेटर साबिक क्रिकेटर जिनसे हमारी बातचीत होती रही है उनका ये कहना है कि वो बच्चे नहीं थे, वो 14 टेस्ट मैच खेल चुके थे, 2 वर्ल्ड T20 खेल चुके थे, दुनिया भर में वो क्रिकेट खेलते हुए आए थे, तो उनको अच्छे बुरे की तमीज़ थी। तो ये दो यहाँ पे राय कायम हो चुकी हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के हलकों में। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर डिपेंड करेगा कि वो क्या चाहता है, अगर वो सिर्फ मोहम्मद आमिर को टीम में लेने में इंटरेस्टेड है, उसकी ख्वाहिश है और बकिया दो खिलाड़ी, तो फिर उस पर भी तनकीद होगी कि आपने एक ऐसे मामले में कि जुर्म जो है वो तीनों ने किया, एक ही चीज़ थी, लेकिन आप एक को फेवर कर रहे हैं, दो को आप नहीं कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि वो इससे किस तरह नबर्दाश्मा होता
और
है।
तो आम राय क्या है, क्रिकेट के हलके क्या कह रहे हैं, मौजूदा और साबिक क्रिकेटर्स की राय क्या है?
سابق کرکٹرز اس بارے میں ملا جلا ان کا رد عمل ہے. کچھ کرکٹرز جیسے وسیم اکرم ہوئے, محمد یوسف ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ محمد عامر کو واپس آنا چاہیے, اور بات وہی آ جاتی ہے کہ ان کی کم عمری جو ہے وہ ان کے لیے ہمدردی, ان کے لیے نرم گوشہ جو ہے وہ ان کی کم عمری ہے. اور جہاں دوسرے جو کرکٹرز ہیں جیسے رمیز راجہ ہیں, راشد لطیف ہیں, وہ انتہائی, عاقب جاوید ہیں, وہ انتہائی سخت موقف رکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ان تینوں کھلاڑیوں کو دور رکھنا چاہیے موجودہ ٹیم سے, اس سے ماحول دوبارہ خراب ہوگا, دوبارہ وہی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو وہ ان خدشات کا اظہار کرتے ہوئے عامر, سلمان بٹ اور محمد آصف کی واپسی کے خلاف ہیں.
کراچی سے یہ تھے بی بی سی اردو سروس کے سینئر سپورٹس رپورٹر عبدالرشید شکور. پاکستانی سزا یافتہ کرکٹ کے کھلاڑیوں کی بابت میں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل توقیر ضیاء سے بھی بات کی کھل کے, اور وہ بھی بہت کھل کے اور بے باکی کے ساتھ بولے. سب سے پہلے تو میں نے یہ جاننا چاہا کہ کیا میچ فکسنگ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں جرم کے مرتکب کے سزا پا لینے کے بعد اسے صاف ستھرا اور زمزم میں دھلا سمجھا جائے؟
بہت پہلے کا میرا سٹانس ہے, جب ابھی عامر نے معافی بھی نہیں مانگی تھی تو چونکہ میں عامر اور آصف کو اتنا زیادہ نہیں جانتا, سلمان بٹ کو جانتا ہوں, وہ میرے پاس انڈر 15 انڈر 17 میں بھی تھا.
ٹھیک ہے,
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ جرم تو کر دیا,
ٹھیک ہے,
اور اس کی چاہے آپ کو سزا ملی, لیکن اس کے بعد واپسی کا جو تعلق ہے اس کی ریلیفکیشنز بہت ہیں. آپ کے باقی جو کھلاڑی ہیں آپ ان کو یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ پیسہ بناؤ, پانچ سال کے لیے اندر جاؤ, اس کے بعد معافی کر کے پھر واپس آ جاؤ. تو آپ تو مطلب پروموٹ کر رہے ہیں یہ جو بےمانی ہے اور جو پیسہ میکنگ ہے. میرا ان تینوں بچوں کے ساتھ میں ضرور ہمدردی ضرور رکھتا ہوں کیونکہ بچے ہیں, لیکن میرا ایک بڑا فرم اوپینین ہے کہ دا تھری آف دیم شوڈ ناٹ کم بیک.
بالکل ٹھیک. تو جیسا میں یہی چیز دوسرے لفظوں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, مثال دے کر کے, اگر کوئی چوکی دار چوری کرتا ہے, پکڑا جاتا ہے اور سزا کاٹ کر واپس آتا ہے, تو کیا آپ اسے دوبارہ چوکی دار رکھیں گے؟
مطلب میں چوکی دار میں, اور ویسے اس میں تو بہت سارے چوکی دار بےچارا 5000 روپے تنخواہ لیتا ہے, ان لوگوں نے تو اتنا پیسہ بنایا ہے, 14 ٹیسٹ کھیلنے والا اگر 2 گھر لے سکتا ہے تو آپ امیجن کریں کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہوگا. لوگ بہت ساری ایگزامپل دیتے ہیں کہ جی فلانے کا کیا قصور تھا, اس نے اگر وہ آ گیا واپس, اس نے پیسہ بنا لیا, میچ فکسنگ میں انوالو تھا, تو یوم کی رپورٹ میں انوالو تھا, 99 کا ورلڈ کپ ہار گئے, تو آگے تو ان کا کیا قصور ہے؟ بات یہ کہ ان کے لیے پروف ہو گیا, کریمنلز تھے, دے ور کریمنلز اینڈ دے ور سینٹنس ٹو جیل 5 years کے لیے. اب آپ ان کو واپس ڈومیسٹک کرکٹ میں لانا یا آپ ان کو انٹرنیشنل کرکٹ میں لانا, میرے خیال میں تو ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے ان کو سمجھا تھا, اف آئی ور دا چیئرمین آئی وڈ ناٹ ایون اپروچ آئی سی سی.
میں آپ سے یہی پوچھنے والا تھا کہ اگر انضمام اور حکومت اور اقتدار ماضی کی طرح آپ کے پاس ہوتا, پاکستان کرکٹ بورڈ کے آپ چیئرمین ہوتے جو آپ رہے ہیں, تو کیا آپ وہی کرتے جو اس وقت کا چیئرمین کر رہا ہے, جو اس وقت کی انتظامیہ کر رہی ہے؟
نہیں, میں تو خیر اپروچ ہی نہیں کروں گا. پہلی بات تو یہ دیکھیں, صحیح بات ہے, آپ انڈیا کے کیس لے لیں, انہوں نے 2 آئی پی ایل کی ٹیموں کو باہر کیا, اور اپنا چنائی والے کو بھی اور راجستھان رائل کو بھی. اب ان کا جو بھی ان کا کرتا درتا ہے, اب اس نے تو میچ بھی فکس کیا ہوگا نا, میچ فکس کے لیے تو آپ کو پلیئرس چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ان کے پلیئرس تھے ان میں سے کوئی نہ کوئی تو انوالو ہوگا ان میچ کے
لیے,
لیکن سپریم کورٹ کے آرڈر آ گئے کہ جی پلیئرس کا نام نہیں لینا, باقی سری نواسن کے دماغ کو پکڑ لیا, فلانا کر لیا, ڈھیلنا کر لیا. بےمانی تو پوری دنیا کی کرکٹ میں, بلکہ دنیا کی ہر اسپورٹس میں بےمانی تو ہو ہی گئی ہے. کچھ لوگ اپنے لڑکوں کو بچا لیتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ چلنے دیتے ہیں, اور جو نہیں ان کے قابو آتے وہ کسی ان کو یہ مار مور دیتے ہیں. تو ان کو مجھے نہیں معلوم کہ یہ, میں تو خیر میں اس وقت میں تو اس حق میں نہیں ہوں کہ دے سکتا ہوں.
ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گئی چلیے آپ کی سوچ یا اور دوسرے ذمہ دار لوگوں کی سوچ, لیکن پاکستان میں جو میڈیا ہے, جو عام لوگ ہیں, انہیں واقعی احساس ہے کہ اسپاٹ فکسنگ یا میچ فکسنگ کس قدر بڑا دھوکا ہے, کتنا بڑا جال سازی کا کام ہے اور جرم ہے, یہ لوگوں کو پتا ہے؟
لیکن لوگوں کو سب کچھ پتا ہے, لیکن لوگوں 95% لوگ جو ہے نا دے آر فونڈ آف کرکٹ, اس لیے وہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں. ہیرو ورشپنگ تو آپ کو معلوم ہے, ہر آدمی ہیرو, جو اچھے اچھے سپر اسٹار بنے وہ ہیرو ہی ہے نا, اور یہاں ہیرو ورشپنگ ہوتی ہے, پیپل فورگیٹ, ان کی میموریز جو ہے نا بڑی شارٹ ہوتی ہیں. ये बेचारे बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं, उनको ये समझ नहीं है ना कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या है। तो आज जो 2000 बंदा अगर क्रिकेट खेल रहा है तो आप इमेजिन करो उन बच्चों का क्या कसूर है जो मेहनत करके और डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करके टीम में आना चाहते हैं और इधर आने भी आ सके सलमान पर जो वो वापस आ जाए और उनकी जगह ले लें। तो मेरे ख्याल नाइंसाफी तो उन बच्चों के साथ भी है। दूसरा आप तो ये रोल मॉडल्स होते हैं, अगर रोल मॉडल्स ये काम करेंगे तो फिर बच्चे बाकी यही काम करेंगे।
तो अगर मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग के सजा याफ्ता मुजरिम को कल को किसी बैन अल-अक़वामी मैच में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका मिलता है, सोचिए जरा तौकीर ज़िया साहब, तो आलमी मीडिया या दूसरे मुल्कों के क्रिकेट के शायकीन उस खिलाड़ी के बारे में और पाकिस्तान के बारे में कमेंट क्या कर रहे होंगे, सोचेंगे क्या?
इनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, इन लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। और पाकिस्तान की बदनामी जो है वो तो मेरा मतलब कोई आदमी पाकिस्तान की तो सोच ही नहीं रहा ना कि पाकिस्तान का इमेज बाहर क्या हो रहा है, चाहे वो दहशतगर्दी का हो, चाहे वो इंटरनल करप्शन का हो, चाहे वो इंटरनल किलिंग का हो, चाहे मैच फिक्सिंग का हो। अब आप देखें ना, आप हॉकी की हालत देख लें, फुटबॉल की हालत देख लें, क्रिकेट की हालत देख लें। क्रिकेट तो सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसा है, इंडिपेंडेंट है, बाकी लोग तो सर्वाइव भी नहीं कर रहे। तो मकसद कहने की आपका इमेज तो आपका इतना गंदा इमेज बाहर दिया हुआ है और कुछ बाकी लोगों ने, बाहर वाले लोगों ने भी आपका इमेज खराब करने की कोशिश की है और उनका क्या कसूर है, हम अंदर से हटा रहे हैं तो उसका क्या फर्क पड़ता है?
तो बिल्कुल
मेरे ख्याल में तो बहुत ज्यादती होगी अगर ये करें।
मैं बिल्कुल एक आखिरी सवाल फिर भी पूछना चाहूंगा तौकीर ज़िया साहब, कुछ फैसले सिर्फ कानूनी नुक्ते के लिहाज से नहीं किए जाते बल्कि इज्जत, हमीयत, शोहरत, कौमी वकार, इनका ख्याल रखा जाता है और मामला दाएं बाएं करके गोल कर दिया जाता है। बेहतर नहीं होगा कि मुझे माजरत के साथ कहना पड़ रहा है कि सजा याफ्ता खिलाड़ियों को कौमी टीम की नुमाइंदगी से हमेशा हमेशा के लिए महरूम किया जाए ताकि एक नजीर बने, आने वाले लोगों को इसका एहसास हो, इनको शामिल ही ना किया जाए?
और दूसरा ये देखें, बात ये है कि कुछ रिमोर्स होता है ना, I have watched Ahmed after he had done this act and he was punished. उसको मैंने बहुत सारी पार्टीज में देखा, शादियों में देखा, इस आदमी में वो रिमोर्स नहीं है। एक होता ना गिल्ट, जो आदमी दिमाग तौबा कर ले कि मैंने नहीं करना, इस आदमी में वो चीज नहीं है और जिसकी वजह से मतलब मैं अगेंस्ट हूँ। बाकी सलमान भट्ट एक मीडियोकर फैमिली का बच्चा है और आसिफ का तो घर में जानते ही नहीं कि क्या उसके वैसे इतने कैसे थे कि मेरा ख्याल उसको वैसे ही नहीं आना चाहिए।
एक लोहार की। ये थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सबक चेयरमैन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़िया। और इस वक्त प्रोग्राम करते वक्त मेरे पास जो आ रही हैं वो मिली जुली हैं। स्कॉर्पियो यासिर ने लिखा है, एक जुर्म की दो सजा नहीं हो सकती, सेकंड चांस देना चाहिए। ठीक है, उनकी राय है। एक राय ये भी आई है, ये है मैक अली की, सर इस को तो नजीर बना देना चाहिए, ऐसी सख्त सजा होनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद एट इम्तियाज 4353830333 लिखते हैं, मेरी एडवाइस एडवांस में ले लीजिए, कभी भी नहीं, कभी भी शामिल ना करें, एक गंदी मछली से तालाब गंदा हो जाता है। एक ने लिखा है, मैं अपना नाम तो नहीं बताऊंगी, ऐसा सबक दीजिए कि आने वालों को छठी का दूध याद आ जाए। खातून लिखती हैं, मैं क्रिकेट मेरा पैशन है, वैसे मैं नावल निगार हूं और मना किया है कि मेरा ट्विटर हैंडल मत बताइएगा। इसी तरीके से एक राय यह आई है कि बड़े बड़े साहूकार माफ हो जाते हैं, नैब इनको छोड़ देती है, क्या इन बच्चों की जान लोगे? जाने दो ना, अब आप इसको अखलाक के तराजू पे मत तोलिए, इसको कौमी मेयार पे तोलिए। जवाबन एक की ट्वीट है, अगेन इनका नाम मैं नहीं बता सकता, मना किया गया मुझको, अगर इनमें से किसी को भी रखा गया और बैन अल-अक़वामी मैच में इनको मैच में आते दिखाया गया, टेलीविजन इनके पुराने करतूत का ट्रेलर चलाएगा, पाकिस्तान का परचम नजर आएगा और फिर गिरेबान में मुंह डालकर देखा जाएगा। ऐसी ट्वीट्स की पूरी कतार की कतार चली आ रही है। लेकिन एक ने लिखा है, यारों ये जिम्मेदारी किसकी है, लिखा है ये जिम्मेदारी किसकी है, इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, उन सहकारों को, उन मैनेजरों को, इंतजामिया के उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ते کہ جن کی موجودگی میں سب کچھ ہوتا رہا، اسے کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا۔ زبیدہ خان لکھتی ہیں، پاکستان میں لے دے کر کے ایک کھیل رہ گیا ہے، کرکٹ۔ ہاکی جاتی رہی، اسکواش پہ بھی پانی پھر چکا، اب کرکٹ ہی باقی تھی، واحد انٹرٹینمنٹ تھا، لیکن اب اس کا کیا کریں، اس پہ بھی لگتا ہے لعنت پھر گئی ہے۔ اشفاق خان نے لکھا ہے، وداؤٹ لسننگ فار ونس آئی بلیو وی شوڈ سیٹ این ایگزامپل اینڈ نیور لیٹ دا پلیئر، عبرت کی نشانی بنا دیں ان لوگوں کو۔ تو یہ تھی صاحب آپ لوگوں کی رائے۔ سربین کا آج کا بڑا موضوع پاکستان کے سزا یافتہ کرکٹرز کو قومی ٹیم میں شامل کرنے کا تھا۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
قریا قریا گاؤں گاؤں،
ریم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
ہمارے نام نگار،
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبد الرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔
اسپاٹ فکسنگ میں ملوث سزا یافتہ تین پاکستانی کرکٹرز سلمان بٹ، محمد آصف اور محمد عامر پر آئی سی سی کی جانب سے عائد کردہ 5 سالہ پابندی آج ختم ہو رہی ہے۔ محمد عامر پہلے ہی ڈومیسٹک کرکٹ میں واپس آ چکے ہیں، تاہم انہیں سلمان بٹ اور محمد آصف کے ساتھ ابھی اس طریقہ کار پر عمل کرنا ہوگا جو ان کی بحالی کے سلسلے میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے مرتب کیا ہے۔ بھارت نے سری لنکا کے خلاف کولمبو میں کھیلا گیا تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ 117 رن سے جیت لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز بھی 2-1 سے جیت لی۔ سری لنکن ٹیم کو میچ جیتنے کے لیے 386 رنز کا ہدف ملا تھا، لیکن وہ 268 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ کپتان اینجلو میتھیوز 110 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ انہوں نے کوشل پریرا کے ساتھ 6ویں وکٹ کی شراکت میں 135 رنز کا اضافہ کیا۔ پریرا نے 70 رنز کی عمدہ اننگز کھیلی۔ اشوین نے 4 اور ایشان شرما نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ شرما نے ٹیسٹ کرکٹ میں 200 وکٹیں بھی مکمل کی۔ ایشان شرما ایک مرتبہ پھر سری لنکن کرکٹرز پرساد، تھریمانے اور چندیمل سے الجھے ہیں، جس پر آئی سی سی نے ان تینوں کھلاڑیوں کے خلاف ٹیسٹ میچ کے اختتام پر کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ ایشان شرما پر دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوران بھی جرمانہ عائد کیا گیا تھا۔ انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان 5 ون ڈے انٹرنیشنل میچوں کی سیریز جمعرات سے شروع ہو رہی ہے۔ انگلینڈ نے کارڈیف میں واحد T20 انٹرنیشنل میں آسٹریلیا کو دلچسپ مقابلے کے بعد 5 رن سے شکست دے دی۔ انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 5 وکٹوں پر 182 رنز بنائے۔ کپتان آئن مارگن نے 74 رنز اسکور کیے، جس میں 7 چھکے اور 3 چوکے شامل تھے۔ معین علی نے 70 رنز بنائے۔ جواب میں آسٹریلوی ٹیم 8 وکٹوں پر 177 رنز بنا پائی۔ کپتان سٹیون سمتھ نے 90 رنز اسکور کیے۔ عالمی نمبر 1 سرینا ولیمز اور نوویک جوکوویچ یو ایس اوپن کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے۔
کھیلوں کا احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا۔ خاص خاص خبروں کا خلاصہ آنے والا ہے، لیکن اس کے بعد سربین کا ایک اور اہم موضوع ہے، یورپ پہنچنے والے پناہ گزین اور ہجرت کر کے آنے والے لوگ، ان پر کیا بیت رہی ہے، خاصی تفصیلی رپورٹ ذرا دیر بعد۔ آج خبروں کی ذمہ داری احمد رضا کی ہے، دیکھتے ہیں نیوز کا ان کے پاس کیا اپ ڈیٹ ہے۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ محمد آصف، محمد عامر اور سلمان بٹ پر اسپاٹ فکسنگ کے جرم میں 5 برس کی پابندی ختم ہونے کے باوجود ان کھلاڑیوں کی فی الوقت تو ٹیم میں کوئی جگہ نہیں۔ ہنگری میں پولیس نے سینکڑوں غیر قانونی تارکین وطن کو ٹرین کے ذریعے پڑوسی ملک آسٹریا اور جرمنی جانے سے روک دیا ہے۔ جرمنی نے یورپی یونین کے ممالک میں تارکین وطن کی منصفانہ تقسیم پر زور دیا ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں آج ایک خودکش بم حملے میں کم سے کم 4 افراد ہلاک اور 50 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ افغانستان کی ایک عدالت نے خاتون اور ایک مرد کو غیر ازدواجی جنسی تعلقات کے الزام میں 100 کوڑوں کی سزا دی ہے، اور نیپال کے نئے آئین کے مسودے کے خلاف ملک کے جنوبی علاقوں کے لوگوں کے احتجاج میں 5 مزید افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا اپڈیٹ آپ نے احمد رضا سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ہنگری کے دارالحکومت بوداپست کے ریلوے اسٹیشن پر سینکڑوں غیر قانونی تارکین وطن موجود ہیں، جنہیں پولیس نے ٹرین کے ذریعے آسٹریا اور جرمنی کے سفر سے روک دیا ہے۔ دوسری جانب جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے کہا کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے یورپی یونین کے تمام ممالک کو ایک مشترکہ پالیسی اپنانی ہوگی، اور مطالبہ کیا ہے کہ یورپی یونین کے تمام ممالک ایک منصفانہ طریقہ کار کے تحت ان تارکین وطن کو پناہ دیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ معصومہ ملک کی زبانی۔
جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے اسپین کے وزیر اعظم ماریانو راخوئے سے ملاقات کے بعد برلن میں ایک پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ دونوں رہنماؤں نے یورپ کو درپیش اس بڑے بحران سے متعلق اپنی حکمت عملی پر بات چیت
کی۔
ہم اس پر متفق ہوئے ہیں کہ ہمیں پناہ گزینوں سے متعلق ایک مشترکہ پالیسی لانے کی ضرورت ہے، تاکہ نہ صرف تمام ممبر ریاستیں بلکہ یورپی یونین بھی اپنی ذمہ داریاں سنبھالے۔ ہمارے درمیان اتفاق ہوا ہے کہ اٹلی اور یونان پہنچنے والے تارکین وطن کے لیے یورپی یونین کے تعاون سے مراکز بنائے جائیں۔
اینگلا مرکل نے کہا کہ ان مشکل حالات میں جرمنی اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے شامی پناہ گزینوں کا خیر مقدم کر رہا ہے، اور انہوں نے یورپی یونین کے دیگر ممالک سے بھی اسی توقع کا اظہار کیا۔
آنے والے شامی پناہ گزینوں کے حوالے سے میں جرمنی کو جواب دہ نہیں سمجھتی۔ جرمنی کہہ چکا ہے کہ خانہ جنگی والے ممالک سے آنے والوں کو پناہ دی جائے گی یا پھر انہیں پناہ گزین کا درجہ ملے گا۔ شام کے حالات سے سبھی واقف ہیں، اور یورپی یونین کے تمام ممالک کو انہیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہاں، کچھ قوانین لاگو ہوتے ہیں، مگر یہ بات معمول کے مشاہدے میں آتی ہے کہ ان کا اطلاق ہمیشہ نہیں ہوتا۔
تارکین وطن کی ایک ریکارڈ تعداد حالیہ دنوں میں یورپ پہنچی ہے۔ اقوام متحدہ کے تارکین وطن کے ادارے این ایچ سی آر نے تمام یورپ سے اپیل کی ہے کہ وہ اس صورتحال سے بہتر طور پر نمٹنے کی کوشش کرے۔ این ایچ سی آر مہاجرین کی حالت ازار کا اندازہ لگانے کے لیے ہنگری ہی میں موجود ہے، جہاں ادارے کے ترجمان بابر بلوچ نے کہا کہ جنگ، بھوک اور افلاس سے تنگ آ کر پناہ کی تلاش میں آنے والے یہ لوگ اچھے برتاؤ کے مستحق ہیں۔
Europe can certainly do better. They have resources.
یورپ یقیناً اس سے بہتر کر سکتا ہے۔ ان کے پاس وسائل ہیں، ان کی اعلیٰ انسانی اقدار ہیں، اور وہ انسانی حقوق کے بھی علم بردار ہیں۔ ہم اس سب کی یورپ سے امید رکھتے ہیں۔ یہ تھکے ہارے لوگ ہیں۔ میں سرحد پر ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا جن میں ایک قدم اور چلنے کی بھی سکت نہیں تھی۔
کئی یورپی ممالک نے تارکین وطن کو اپنی سرحد عبور نہیں کرنے دیا، جبکہ ہنگری سربیا کے ساتھ متصل سرحد پر باڑ لگانے پر تنقید کا نشانہ بھی بنا۔ این ایچ سی آر کے ترجمان مسٹر بلوچ نے کہا کہ پناہ کی تلاش میں یورپ آنے والوں کو اس طرح سے روکنا ہی انہیں غلط طریقے اپنانے پر مجبور کرتا ہے۔
We want EU and all the states to protect the victims.
ہم چاہتے ہیں کہ یورپی یونین اور تمام یورپی ریاستیں ان مظلوم لوگوں کو پناہ دیں، مگر ہم یورپ میں مزید قانونی سختیاں دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ پناہ گزینوں کو روکنے کے لیے باڑ لگانا اور دیگر رکاوٹیں پیدا کرنا۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب انہیں یورپ آنے کے لیے کوئی قانونی راستہ نہیں ملے گا، تو وہ اپنی زندگیاں ان بے رحم انسانی سمگلروں کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔
ادھر ہنگری میں حکام نے سینکڑوں تارکین وطن کو دال حکومت بوداپست کے ریلوے اسٹیشن پر روک رکھا ہے۔ یہ لوگ ٹرین کے ذریعے آسٹریا اور جرمنی پہنچنا چاہتے ہیں۔ سفر سے روکے جانے پر یہ افراد اپنے ٹکٹ لہراتے رہے اور جرمنی جرمنی کے نعرے لگاتے رہے۔ اسی ہجوم میں شامل ایک شخص مدد کے لیے پکارتا رہا،
بتائیے کہ اس کا کیا حل ہے، کیا حل ہے اس کا، ہمیں بتائیے۔ کسی کو بھی ہمارے جیسے حالات کا سامنا ہو سکتا ہے، خود کو ہماری جگہ رکھیے، مہربانی کیجیے جناب، کوئی حل نکالیے، ہمارے لیے کوئی حل ڈھونڈیے۔
افغانستان سے یورپ کا سفر کرنے والے شبیر بھی اسی ریلوے اسٹیشن پر موجود تھے۔ وہ ہنگری سے نکل کر اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں۔
پولیس نے ہمیں گرفتار کیا اور پھر ہمیں کچھ کاغذات تھمائے اور یہاں لا کر چھوڑ دیا۔
مجھے ہنگری بالکل پسند نہیں ہے کیونکہ یہاں ملازمتیں نہیں ہیں. مجھے جرمنی پسند ہے, میں جرمنی جانا چاہتا ہوں.
جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے مطالبہ کیا ہے کہ یورپ پہنچنے والے ان تارکین وطن کو یورپی یونین کے تمام ممالک منصفانہ طریقے سے پناہ دیں.
ایسے افراد جو پناہ دیے جانے کے مستحق نہیں ہیں انہیں ان کے وطن واپس بھیجا جائے, اور ہم اس بات پر بھی متفق ہیں کہ جنگ زدہ علاقوں سے آنے والوں کی یورپی یونین کے تمام ممالک میں منصفانہ تقسیم کی جائے گی, جس میں ان ممالک کے حجم اور معاشی قوت کو مد نظر رکھا جائے گا.
اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ صرف جولائی کے مہینے میں 175,000 تارکین وطن یورپ میں داخل ہوئے ہیں. اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے یورپی یونین ایک مشترکہ پالیسی پر غور کر رہی ہے, مگر یورپی یونین میں شامل کچھ ممالک کی جانب سے ایسے کسی مشترکہ منصوبے کو اپنانے کے سلسلے میں مزاحمت بھی جاری ہے.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ رپورٹ کی صورت میں آپ کے لیے معصومہ ملک نے تیار کیا تھا. یورپ آنے والے ان لوگوں کو آپ پناہ گزین کہیں, مہاجرین کہیں, تارکین وطن کچھ بھی کہیں, کئی دنوں سے سیربین کا یہ خاص اہم یا بڑا موضوع رہا ہے. اسی موضوع پر میں نے اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں سے متعلق ادارے یو این ایچ سی آر کے ترجمان بابر بلوچ سے جنیوا میں بات کی, اور سب سے پہلے یہ جاننا چاہا کہ جرمنی کی اینگلا مرکل کی طرف سے ترقی پذیر ممالک اور جنگ زدہ یا غربت سے متاثرہ علاقوں سے آنے والوں کے لیے جو مثبت اقدامات کیے گئے ہیں یا ان کا عندیہ دیا گیا ہے, وہ صرف جرمنی کا رویہ ہے یا پورے یورپ میں یہ تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے؟
نہیں, جرمنی سے اور کچھ اور ممالک سے تو بہت حوصلہ افزا اشارے مل رہے ہیں. اور جیسے ابھی آپ نے کہا کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے دروازے کھول دیں گے ان لوگوں کے لیے جو بھاگنے پہ مجبور ہیں, جو پناہ گزین ہیں. یہ ایک اچھی شروعات ہے. مسئلہ یہ کہ یہ مسئلہ یورپ میں صرف جرمنی کا نہیں ہونا چاہیے. 28 ممالک ہیں یورپی یونین میں, ان سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے اور ان سب کو اس میں شرکت داری کر کے ان لوگوں کے دکھوں کا کچھ مداوا سوچنا چاہیے.
تو بابر بلوچ, مہاجرین کا تازہ ریلا ہنگری سے آ رہا ہے, کیا یہ لوگ بھی بحیرہ روم سے وہاں پہنچے ہیں یا کوئی اور راستہ اختیار کر رہے ہیں؟
راستہ تو بحیرہ روم کا ہی ہے اور یونان خاص طور پہ. 180,000 کے قریب جن میں زیادہ تر پناہ گزین ہیں وہ پہنچے ہیں اس سال اب تک. پھر انہوں نے راستہ لیا ہے یونان سے میسیڈونیا کا, میسیڈونیا سے سربیا, اور اب آ کے یہاں پہ ہنگری یہ پہنچے ہیں. آج کے جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق جو ہنگری میں لوگ آئے ہیں وہ 150,000 کے قریب قریب ہیں جنہوں نے پناہ طلب کیا ہے یہاں پہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ رکنا نہیں چاہتے لوگ. لوگوں کی رشتہ داریاں ہیں, ان کے دوسرے لنک ہیں یورپ کے کئی ممالک بشمول جرمنی, تو وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. کبھی کبھی ان کو کامیابی ہوتی ہے, کبھی کبھی وہ پھنسے رہ جاتے ہیں جیسا کہ آج ہو رہا ہے.
تو یہ میں اس لیے سوال نہیں کرنے والا کہ لوگوں کو پتہ چلے اور کون کون سے راستے ہیں, لیکن عام سامے کی معلومات کے لیے میں پوچھنا چاہوں گا یورپ میں داخل ہونے کے کون کون سے راستے ہیں ان پناہ گزین یا مہاجرین کے لیے.
سب سے مشکل ترین اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا راستہ تو بحیرہ روم کا ہی ہے. بہت سارے لوگ آپ نے سنا ہوگا کہ اٹلی پہنچے ہوئے ہیں, بہت ساروں نے کوشش کی ہے اسپین جانے کی, مالٹا بھی لوگ گئے ہیں. تو یہ سمندر کا راستہ ہے. اس سال 300,000 کے قریب لوگ یورپ پہنچے ہیں, جس میں سے زیادہ تر تعداد پھر انہی ممالک سے آنے والوں کی ہے کہ جہاں پہ جنگ جو ہے نا ہو رہی ہے, یہ جاری ہے.
تو یورپ میں کس کس ملک میں مہاجرین یا سیاسی پناہ گزینوں کو پناہ دینے کا رجحان ہے؟
سب سے زیادہ رجحان پورے یورپ میں جرمنی میں سب سے زیادہ ہے, اور اس سال جرمنی کے جو اپنے اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق وہ یہ خیال رکھتے ہیں کہ شاید 800,000 کے قریب افراد کو انہیں پناہ دینا ہوگی یا پناہ دینا پڑے گی. تو یہ تو ایک ہے. اس کے ساتھ ساتھ سویڈن ہے, اٹلی میں بہت زیادہ لوگ آئے ہیں, اور اس کے بعد یونان میں آئے ہیں. اٹلی اور یونان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ تو آتے ہیں، ان کی جانیں بھی انہوں نے بچائی ہیں، 7,000 سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو بحر روم میں اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے تھے، اس کو پھر انہوں نے پروسیس کو تیز کیا، لیکن ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اگر یورپ نے انہیں تنہا چھوڑ دیا اس مسئلے سے نبٹنے کے لیے تو وہ تو آلریڈی ایک بہت مشکل دور سے معاشی صورتحال سے گزر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنے لوگوں کی دیکھ بھال کر سکے۔
تو بابر بلوچ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ برطانیہ فرانس اپنی سرحد پر سختی کر رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا یہ یورپین یونین کی سافٹ فرنٹیئر کی پالیسی کی خلاف ورزی نہیں ہے؟
دیکھیں، جہاں پہ عالمی قوانین آتے ہیں، 3,00,000 کی ہم بات کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ 1,45,000-1,50,000 کی یہاں بات کریں، 3,000 لوگ ہیں جو فرانس اور برطانیہ کے بارڈر پہ پھنسے ہوئے ہیں، 3,000 لوگوں کا مسئلہ تو وہ ایک دن میں حل کر سکتے ہیں، لیکن بات پھر وہی ہے، جو یورپی ممالک زیادہ کر سکتے ہیں، جو اس کی توفیق رکھتے ہیں، جو حیثیت رکھتے ہیں، وہ تو اپنے دروازے بند پہ بند کیے جا رہے ہیں، اور یہی تو مسئلہ ہے یورپ کا۔
تو غور کیا ہوگا آپ نے بھی بابر بلوچ کہ زیادہ تر مہاجرین یا پناہ گزین شام، لیبیا، عراق وغیرہ سے آ رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات نے، جن میں دبئی اور یہ سارے مالدار ریاستیں ہیں، ان مہاجرین کو، پناہ گزین کو کچھ سہارا دیا، پناہ دیے؟
جی ہاں، ذمہ داری تو عالمی ذمہ داری بنتی ہے، سارے ممالک پہ یہ ذمہ داری لاگو ہے، اور اگر یہ لوگ اس طرف نکلیں تو ان کو نہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب تک یہ نظر نہیں آیا کہ لوگوں کا رجحان یا پناہ گزینوں کا رجحان اس طرف ہے، لیکن اگر ہو تو ان سے بھی درخواست یہی رہی۔
یہ تھے جنیوا سے یو این ایس سی آر کے ترجمان مسٹر بابر بلوچ۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں فائرنگ کے دو مختلف واقعات میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 3 افراد کو سیکیورٹی فورسز نے گرفتار کیا۔ دوسری جانب بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے ایک پریس کانفرنس کی دعویٰ کیا کہ گزشتہ سال کوئٹہ میں 2 صحافیوں سمیت 3 افراد کے قتل میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق مارے جانے والے 4 افراد میں سے 3 کی ہلاکت کا واقعہ سائلی ضلع گوادر کے علاقے کلانچ میں پیش آیا۔ بعض میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ افراد سیکورٹی فورسز کے ایک سرچ آپریشن کے دوران مارے گئے، لیکن سیکورٹی فورسز کے جن اداروں کی جانب سے میڈیا کو معلومات فراہم کی جاتی ہیں، انہوں نے ان ہلاکتوں کے بارے میں تاحال کوئی معلومات فراہم نہیں کی۔ ایک اور شخص کی ہلاکت کا واقعہ گوادر سے متصل ضلع کیچ کے علاقے زامران میں پیش آیا۔ کیچ انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق نامعلوم افراد نے سیکورٹی فورسز کے کانوائے پر فائرنگ کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا۔ دریاسنا فرنٹیئر کور کے ترجمان کے مطابق کیچ قلعہ کے بلیدا میں ایک سرچ آپریشن میں کل عدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے 2 افراد زخمی ہوئے، جبکہ 3 کو گرفتار کر لیا گیا۔ دوسری جانب بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے کوئٹہ میں آج ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ خبر رساں ادارے آن لائن کوئٹہ کے بیورو چیف ارشاد مستوئی اور ادارے کے 2 دیگر کارکنوں کے قتل کے 2 ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں،
کہ بلوچستان کا ایک ہائی پروفائل کیس تھا ارشاد مستوئی صاحب، ان کے قاتلوں کو نہ صرف ہم نے گرفتار کیا ہے بلکہ جو محرکات تھے پیچھے، جو ان کے قتل کے پیچھے جو سازش تھی، اس کو بھی بے نقاب کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلوچستان پولیس کی اور انٹیلیجنس ایجنسی کی بہت بڑی کامیابی ہے۔
ارشاد مستوئی سمیت خبر رساں ادارے کے 2 دیگر کارکنوں کو گزشتہ سال 28 اگست کو ان کے دفتر میں فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا تھا۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ارشاد مستوئی کو ایک کلدم بلوچ عسکریت پسند تنظیم نے ہلاک کرایا۔ اس موقع پر دونوں ملزمان کو میڈیا کے سامنے پیش بھی کیا گیا، جبکہ ان میں سے ایک ملزم شفقت علی رودینی عرف نوید کا اعترافی ویڈیو بیان بھی دکھایا گیا، جس میں انہوں نے لندن میں جلاوطنی اختیار کرنے والے ایک بلوچ کمپرس رینما کا نام بھی لیا۔ ان کا الزام تھا کہ باہر مقیم رینما اس قتل کے ذریعے مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے،
اور ہمارے جو بڑے ہیں وہ باہر، ان کو بہت فائدہ ہوگا، ان کے کام میں اور زیادہ کو ملے گا، وزن ملے گا، وہ باہر یونائیٹڈ نیشنز جو اقوام متحدہ کے ادارے ہیں، دوسرے جو ادارے ہیں جو انسان حقوق کے، ان کو کہیں گے کہ بھائی پاکستانی انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں ہمارے جرنلسٹوں کو مار رہے ہیں، ہمارے بلوچوں کو جو تعلیم یافتہ ان کو مار رہے ہیں، اس وجہ سے ادھر ان کو کامیابی ملے گا لندن میں۔
وزیر داخلہ نے کہا کہ جس طرح کراچی میں سبین محمود کو شدت پسندوں نے قتل کر کے پاکستان کے خفیہ اداروں کو بدنام کرنے کی سازش کی تھی، اسی طرح کا مورخ ارشاد مستوئی کے قتل کے پیچھے بھی کار فرما تھا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں تحصیل ہیڈ کوارٹر کے باہر ہونے والے مبینہ خود کش بم دھماکے میں کم سے کم 2 خاصداروں سمیت 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 50 سے زیادہ زخمی۔ پشاور سے تفصیل کے ساتھ رفعت اللہ اور اگزئی۔
پولیٹیکل انتظامیہ خیبر ایجنسی کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ حملہ آج صبح کے وقت تحصیل ہیڈ کوارٹر جمرود میں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ایک مبینہ خودکش حملہور اے پی اے جمرود کی دفتر کی جانب جا رہا تھا کہ اس دوران گیٹ پر موجود خسادار فورس کے ایک اہلکار نے اسے روکنے کی کوشش کی، جس کے ساتھ ہی حملہور نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ جمرود کے تحصیلدار نیک محمد کے مطابق تحصیل کے علاقے میں پہلے سے سیکیورٹی سخت تھی، جس کی وجہ سے حملہور کو اندر جانے کا موقع نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ حملے میں کم سے کم 4 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہوئے، تاہم مقامی ذرائع نے ہلاکتوں کی تعداد زیادہ بتائی ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں 2 خسادار فورس کے اہلکار بھی شامل ہیں، جبکہ زخمیوں میں بھی 15 سے زیادہ اہلکار بتائے جاتے ہیں، جن میں بعض کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ زخمیوں کو جمرود اور پشاور کے ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ سرکاری اہلکار کے مطابق دھماکے کے مقام کے قریب ایک دیسی ساخت کا بم بھی نصب کیا گیا تھا، جسے فورسز کی جانب سے بعد میں ناکارہ بنا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بظاہر دھماکے کا ہدف مقامی انتظامیہ کے لائن آفیسر تحسین اللہ تھے، جو حملے کے وقت اپنے دفتر سے نکل رہے تھے۔ ان کے مطابق لائن افسر اس حملے میں معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر کالدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خراسانی نے ذرائع ابلاغ کو بھیجے گئے ایک ای میل پیغام میں اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ خیال رہے کہ قبائلی علاقوں میں گزشتہ چند ہفتوں کے دوران سیکیورٹی فورسز اور حکومتی حامی قبائلی سرداروں اور امن کمیٹی کے رہنماؤں پر حملوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے باجوڑ ایجنسی میں 5 ہدف بنا کر قتل کے واقعات ہو چکے ہیں، جس میں حکومتی حامی قبائلی مشران کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں کی ذمہ داری کالدم تنظیمیں قبول کرتی رہی ہیں۔ رفعت اللہ ارگزئی، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما اور صوبے کے سابق وزیر اطلاعات میاں افتخار حسین آج بی بی سی کے صدر دفتر میں یہاں لندن تشریف لائے۔ میں نے ان سے کئی موضوعات پر بات کی، بنن میں بھی بڑے کھل کر کے جواب دیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں بظاہر حالات پہلے کے مقابلے میں کہیں بہتر ہیں نظر بھی آ رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ اس کی وجہ ضرب عزب ہے یا عمران خان کی پی ٹی آئی کی حکومت کی کامیابی؟
ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے کے نسبت حالت بہت ٹھیک ہے۔ جہاں تک میں اعتراض نہیں کروں گا اس وقت میں، اور جب میں ملک سے باہر ہوں تو میں پیار اور محبت ہی کا پیغام دوں گا۔
نہیں نہیں، آپ کھل کے بولیں۔
لیکن عمران صاحب جو ہے اس کی سوچ، کبھی کبھی وہ انٹرویو دیتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ میں تو کہہ رہا تھا کہ وزیرستان میں پریشر نہیں ہونا چاہیے۔ تو کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ جو کامیابی مل رہی ہے تو مرکزی اور صوبائی دونوں حکومتوں کو اس وقت، یعنی جو عسکری قیادت بار بار 20 نکات کا ذکر کر رہے ہیں، تو ان کو بھی اسی طریقے سے ساتھ دینا چاہیے اور کاروائی کو آن کرنا چاہیے۔
ٹھیک ہے، میں اسی سوال کو دوسرے انداز میں پوچھتا ہوں۔ میاں صاحب، میاں افتخار حسین صاحب، نیشنل ایکشن پلان کی تشکیل میں آپ کی جماعت سمیت کئی سیاسی جماعتوں کا کردار تھا، کیا نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ اسے مطمئن ہیں؟
اطمینان کی حد تک بات ہے تو دہشت گردی کے حوالے سے تو بہت کچھ کامیابی سے جا رہا ہے۔
ٹھیک ہے،
کچھ شکوک و شبہات جو پیدا ہو رہے ہیں، ایک تو یعنی ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو احتساب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں اس میں ایک نقطہ ضرور تھا کہ دہشت گردی اور دہشت گردی کو سپورٹ کرنے والوں کے خلاف، یعنی اگر فنانشلی کوئی سپورٹ کرے اور وہ فنانس یعنی کرپشن سے آئے تو لازمی طور پہ اس کو اس نقطے میں کور کیا گیا ہے، لیکن اس کو بلا امتیاز ہونا چاہیے، چاہے کوئی جتنا کچھ بھی کہے لیکن ایک شفاف طریقے سے ایک انصاف دکھائی دے، بلا تفریق ہو، بلا امتیاز ہو تو یہ اچھا رہے گا۔ اور پرائیورٹی یہ ہو کہ ہم پہلے دہشت گردی کا خاتمہ کریں اور پھر دوسرا مرحلہ، تیسرا اور چوتھا۔
تو آپ کیا سمجھتے ہیں دہشت گردی کا جو پورا کا پورا ایک نیٹ ورک ہے اس پر ہاتھ ڈال دیا گیا ہے؟
میں یہ ضرور ہے کہ پہلے کے نسبت کافی کمزور کیا گیا ہے. اس کی جو اپنے رابطے تھے وہ ٹوٹ گئے ہیں. وہ ایک بڑے کاروائی کرنے کے قابل نہیں رہے. کراچی کے حوالے سے کافی فرق پڑا ہے, کوئٹہ کے حوالے سے کافی فرق پڑا ہے, وزیرستان کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں اس حوالے سے کافی فرق پڑا ہے. البتہ مجھے یہ افسوس ضرور ہے کہ جمرود میں آج بھی ایک دھماکہ ہوا اور اس میں ہمارے کچھ ساتھی شہید ہوئے اور کچھ زخمی ہیں, لیکن پہلے کے نسبت کمزور ہے. البتہ ایک بات ضرور ہے کہ پنجاب ہمارا بڑا صوبہ ہے, دہشت گرد وہاں پہ کافی مضبوط ہیں. وہ دکھائی دے نہ دے لیکن کالعدم تنظیموں کے نام پہ ان کے اپنی پناہ گاہ بھی موجود ہے, تربیت گاہ بھی موجود ہے, اور کوئی جب ان کو فنانس کیا جا رہا ہے تو وہ بھی نظر آ رہا ہے. لہذا اس طرف توجہ دی جائے. اگر تمام پاکستان کے دہشت گرد اس بڑے صوبے میں اکٹھے ہو کے پھر کاروائی کرنے لگے تو شاید پھر اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوگا. تو پنجاب میں بھی اس طریقے سے کاروائی کی جائے جو کہ دیگر صوبوں میں ہو رہا ہے.
چلے, آپ نے پنجاب کا تو ذکر خود کر دیا, میں آپ کی توجہ صوبہ سندھ کی طرف دلانا چاہ رہا ہوں. وہاں پر دو بڑی سیاسی جماعتیں, ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی, رینجرز کی کاروائیوں سے تنگ ہیں. کیا نیشنل ایکشن پلان کا مقصد یہی تھا؟
ایسا نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرکزی حکومت اس میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے, تو آل پارٹیز کانفرنس بھی اس پہ ہو سکتی ہے اور جس طریقے سے وزیراعظم صاحب مناسب سمجھے, لیکن اس اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات ہونے چاہیے.
اچھا, سندھ میں پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں کے خلاف بدعنوانی کے مقدمات یا الزامات کے تحت کارروائی ہو رہی ہے, کیا ایسی ہی کارروائیاں صوبہ پنجاب, بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں نہیں ہونی چاہیے؟
بالکل. پاکستان کی سطح پہ اگر پاکستان میں کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھلا ایک صوبے میں تو نہیں ہو رہا. یہ تو پاکستان کی, ہم منحصر قوم اب کرپشن کے دائرے میں آتے ہیں.
صحیح.
تو اس سے نہ ادارے محفوظ ہیں نہ افراد محفوظ ہیں. تو تمام ملک کی سطح پہ ہونے چاہیے. اور ایک فضا اب یہ بھی بنتی جا رہی ہے کہ تین صوبوں میں ہو رہا ہے, ایک صوبے میں نہیں ہو رہا. تو یہ پاکستان کے بقا کے لیے درست بات نہیں ہے کہ ایسی فضا بنے. ایسی فضا بننی چاہیے کہ تمام صوبے بھی مطمئن ہو, قومیں بھی مطمئن ہو, اور تمام ادارے بھی مطمئن ہو. یعنی اگر انصاف پہ مبنی وہاں پہ احتساب کی جائے تو کوئی بھی احتساب کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا.
اچھا, میں افسران حسین صاحب, اس وقت فوج پاکستان میں ایک امپائر کا کردار ادا کر رہی ہے, اپنا چکی ہے وہ کردار, اس امپائر سے کہیں اور مت جائیے گا. کیا فوج یا اس سے منسلک ادارے ایک غیر جانبدار واقعتاً امپائر کا کردار ادا کر رہے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا تقاضا ہے کہ سیاسی قیادت کے ہوتے ہوئے فوج کا کردار اگر واضح ہو اور دونوں کا انڈرسٹینڈنگ ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر ہم اس کو تقسیم کر دیں تو یہی ہوگا کہ کبھی سیاسی قوت کمزور ہوگی تو عسکری قیادت حکومت ہاتھ میں لے گی, اور کبھی پھر سیاسی قوت مضبوط ہو کے عسکری قیادت کو ناراض کرے گی. پاکستان کی سچویشن اب ایسی بن گئی ہے کہ دونوں کو مل کے چلنا ہے, دونوں کو سپیس دے کے چلنا ہے. جمہوریت کی بقا بھی اسی میں ہے اور ملک کی بقا بھی اسی میں ہے کہ حکمران ایسا ہو کہ وہ فوج کی اہمیت کو جان کے ایک ہی سمت میں چلے, اور انڈرسٹینڈنگ ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ محاذارائی ہو. بات تو کرنے کے لیے بڑی آسان ہوتی ہے, یعنی نظریاتی انداز میں بات کرنا, جذباتی انداز میں بات کرنا. پاکستان میں ہوش و حواس کی ضرورت ہے اور تمام قوتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. لہذا پاکستان میں سب سے منظم اور بڑا ادارہ فوج ہے اور منظم قوت ہے. تو کوئی بھی سیاسی حکمران عقل سے کام لیتے ہوئے ایسے ادارے کو ساتھ لے کے چلے گا تو تب بات بنے گی.
یہ تو سکے کا ایک رخ آ گیا, میں ذرا سکے کے دوسرے رخ پہ بات کرتا ہوں. بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ فوج نے آج کے طاقتور کردار کی وجہ سے سیاستدانوں کو اصل میں ناکام ثابت کر دیا ہے, یا فوج نے سیاستدانوں کو ناکام کروایا, کیا کہیں گے؟
ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو تمام سیاستدانوں نے مل کے یہ اختیار دیا ہے, اور دو سال کے لیے ہم نے یہ اختیار دیا ہے. یہ پاکستان کی مضبوطی کا راز ہے کہ ہم نے دہشت گردی کے خاتمے کے اور امن کے قیام کے لیے فوج کو یعنی آرمی پبلک سکول کے واقعے کے بعد سیاسی قیادت نے اختیار دیے دو سال کے لیے، اور وہ دو سال ہی کے لیے وہ اختیار استعمال کر سکتے، اور اسی دو سال میں ان تمام برائیوں کے خلاف کاروائی مل کے کرنی ہے. تو لہٰذا یہ سیاسی قوت کی برتری ہے کہ اس نے فیصلہ کر کے فوج سے وہ کام لے رہے ہیں جو کہ قوم کی ضرورت ہے.
ٹھیک ہے. اچھا ایک فضا یہ ہے کہ اس میں سے بعض نعرے نکل کے آتے ہیں کہ مک مکا ہو گیا، یا یہ سب نورا کشتی ہے، یا ایک دوسرے کی کمر مل کے سہلاتے رہتے ہیں، آج ان کی باری کل ان کی باری. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان طے پانے والے چارٹر آف ڈیموکریسی کا کیا اب بھی کوئی کردار ہے؟ یہ زندہ دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے؟
زرداری صاحب کے بیان کے بعد تو یہ ٹوٹتا نظر آ رہا ہے، اور ایک ایسی فضا بنتی جا رہی ہے کہ شاید مہازرائی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کو ایک دکھ ہے، ایک تکلیف ہے، اور اس تکلیف کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ کار اپنایا، اور وزیر اعظم صاحب نے بہت نپی تلی انداز میں جواب دیا کہ اس مہازرائی کو اس نے بڑھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کو ختم کرنے کے لیے کہ جو رپورٹ ہے تو اس رپورٹ کو انہوں نے کہا کہ میں نے مانگ لیا ہے، اور اس کے کیس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا پیش رفت ہو سکتی ہے. تو زرداری صاحب نے مجبوراً، یعنی صورتحال سے مجبور ہو کے وہ بات کر دی جو کہ صورتحال کا تقاضا تھا، اور نواز شریف صاحب نے اس کا جو جواب دیا تو مجھے دکھائی دے رہے کہ شاید چند دنوں کے بعد تمام سیاسی پارٹیاں مل کے ایک ایسا لائحہ عمل تیار کریں گے کہ تمام خوش ہوں گے. اور یہ بھی ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو بھی احساس ہے کہ احتساب کے حوالے سے ہمیں، یعنی اس کے خاتمے کے لیے ایک ہونا ہے، اس کی یعنی تحفظ کے لیے ایک نہیں ہونا، کیونکہ پھر سیاسی پارٹیوں کی بھی اہمیت ختم ہو جائے گی. لہٰذا اس کا ادراک سب کو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کی فضا ہے شاید 15-20 دن کے بعد یہ فضا نہ ہو.
میں افتخار حسین صاحب مجھے اجازت دیں، میں دو ایک نازک سوال پوچھنے والا ہوں، سوال کرنے والا ہوں. اجازت
جی جی بالکل.
لمبے لمبے پوسٹرز چھپنا فوج کے سربراہ کے، جگہ جگہ پر فوج فوج فوج، سربراہ نے مملکت آ رہے ہیں فوج سے ملنے، فوج کا سربراہ کبھی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر آ کر کے نہیں ملتا برطانوی وزیر اعظم سے، وہ یہاں ملنے آ رہے جا رہے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا، فوج کو دوبارہ قبضہ کرنے کی ضرورت ہے، یا جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کا آلریڈی قبضہ ہے؟
نہیں، مارشل لا کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر آ بھی جائے تو ہم جیسے لوگ تو نہ سپورٹ کر سکتے ہیں، نہ ان کے حق میں ہے، نہ یہ ملک کے حق میں ہے، نہ یہ فوج کے حق میں ہے. اگر آج ریپوٹیشن فوج کی بنی ہے تو اس لیے بنی ہے کہ ایک مارشلا لگنے کا موقع ان کے ہاتھ آیا تھا، اور ایک فضا بن چکی تھی، اور اس فضا میں فوج نے یعنی مارشلا نہیں لگایا اور حکومت پہ قبضہ نہیں کیا.
آپ دھرنوں کی بات کر رہے ہیں؟
دھرنوں کی بات کر رہا ہوں. اور ایک فضا تھی، اور صاف عمران صاحب کہہ رہے تھے کہ تڑ امپائر انگلی اٹھائے گا، تو تڑ امپائر نے انگلی اس طریقے سے نہیں اٹھائی کہ حکومت کو آؤٹ کر دے، بلکہ جن لوگوں نے توقع کی تھی تو ان کو انہوں نے آؤٹ قرار دیا. تو یہ ایک انہوں نے ثابت کر دیا. تو اس حوالے سے فوج کی ایک عزت بڑھ گئی. اگر فوج اپنی عزت کو برقرار رکھنا چاہے تو آئندہ بھی اسی کردار کو جاری رکھے گا. اگر اس سے ہٹ کے وہ کردار ادا کریں گے تو پھر یہ جو احترام ہے، یعنی بہت سارے مارشلاؤں کو آتے دیکھا اور جاتے وقت بڑے یعنی خراب طریقے سے ان کو جانا پڑا، تو ایک تاریخ ہمارے سامنے ہے. راحیل شریف صاحب کے سامنے بھی ایک تاریخ پڑی ہوئی ہے. اگر سیاستدان اپنی تاریخ سے عبرت حاصل نہ کرے تو بھی ہماری بدقسمتی ہوگی، عسکری قیادت بھی تاریخ سے سبق حاصل نہ کرے تو بھی ہماری بدقسمتی ہوگی.
اگر سیاستداں اپنی تاریخ سے سبق حاصل نہ کرے تو ہماری بدقسمتی ہوگی، اور اگر عسکری طاقت تاریخ سے سبق حاصل نہ کرے تو بھی ہماری بدقسمتی ہوگی. یہ تھے صوبہ خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما اور صوبے کے سابق وزیر اطلاعات میاں افتخار حسین. سیاسی اتحاد و ادراک کی باتیں، تعمیر و تشکیل کی باتیں. نہ مارشاء اللہ آ سکتا ہے، نہ ہم مارشاء اللہ کو سپورٹ کریں گے. سربین اختتام کو پہنچا. ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر فیاض احمد، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، لندن سے مارکو اوریانتو. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر احمد رضا کے ساتھ.
پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ محمد آصف، محمد عامر اور سلمان بٹ پر اسپاٹ فکسنگ کے جرم میں 5 سال کی پابندی ختم ہو جانے کے باوجود ان کھلاڑیوں کی فی الوقت ٹیم میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہنگری میں پولیس نے سینکڑوں غیر قانونی تارکین وطن کو ٹرین کے ذریعے پڑوسی ملک آسٹریا جانے سے روک دیا ہے۔ جرمنی نے یورپی یونین کی ممالک میں تارکین وطن کی منصفانہ تقسیم پر زور دیا ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں آج ایک خودکش بم حملے میں کم سے کم 4 افراد ہلاک اور 50 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ جنوبی تھائی لینڈ کی ایک عدالت نے 2 صحافیوں کو بری کر دیا ہے جن پر انسانی اسمگلنگ پر ایک مضمون لکھ کر ملک کی بحریہ کو بدنام کرنے کا الزام تھا، اور نیپال کے نئے آئین کے مسودے کے خلاف ملک کے جنوبی علاقوں کے لوگوں کے احتجاج میں مزید 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔